بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام مشعل راہ میں یہاں اسٹوڈیو میں موجود ٹیم کے ہمراہ سید غلام حسین عابدی کا سلام قبول کیجیے۔ سرزمین علم و اجتہاد قم سے براہ راست نشر ہونے والا یہ پروگرام یعنی مشعل راہ اصول عقائد کے سلسلے میں آپ کے سامنے پروگرام پیش کر رہے ہیں، جس میں ہم توحید، عدل، نبوت کے بعد اب امامت کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو پیش کی جا رہی ہے، جس میں عالی جناب مولانا سید محمد غزنفر فائزی صاحب اپنے بیانات سے ہمیں نواز رہے ہیں۔ قبلہ یہاں موجود ہیں، ان کی خدمت میں خیر مقدم عرض کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ قبلہ، آپ ابتدائی گفتگو جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیے، اس کے بعد پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکتا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، اما الصلاۃ والسلام علی حبیبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم المصطفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ میں بھی آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کروں۔
بہت بہت شکریہ،
اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہماری اس گفتگو کو انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے نافع قرار دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گفتگو کے ذریعے سے مسلمانوں کو ہدایت کا سامان فراہم کرے اور دنیا اور آخرت کا اجر عطا فرمائے۔
بہت بہت شکریہ۔ قبلہ، حسب معمول تو یہ ہوتا تھا کہ پچھلے پروگرام کا خلاصہ آپ پیش کرتے تھے، لیکن اس دفعہ ہم اجازت دیجئے، چونکہ پچھلے پروگرام کے گفتگو سے مجھے آج کے پروگرام کے لیے سوال کے لیے تمہید بنانی ہے، لہٰذا میں ہی پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے پروگرام کا کیپشن کیا ہے۔ ناظرین، ملاحظہ کیجئے۔
امامت کے منصوص ہونے پر دلیل عقلی۔ انسانوں کی امامت و رہبری در حقیقت عقل انسانی کی رہبری ہے، چونکہ انسان کی انسانیت عقل سے وابستہ ہے، پس امام وہ ہے جو عقل انسانی کو ہوا و ہوس اور خطا سے نجات دے، یعنی خود عقل مجسم ہو، اور جو خود وہم و خیال، بت پرستی و دنیا پرستی کا شکار ہو یا پہلے مبتلا رہ چکا ہو، وہ عقل مجسم نہیں ہو سکتا۔ بس وہ شخص قیامت تک کے عقلائے عالم کا رہبر و امام بھی نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح ہر انسان کی رہنمائی کے لیے عقل کی ضرورت ہے، کل انسانیت کی رہنمائی کے لیے عقل کل کی ضرورت ہے۔
ناظرین، ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ قبلہ، آپ نے جو پچھلے پروگراموں میں فرمایا تھا، پہلا پروگرام میں آپ نے اپنی روش بتائی تھی کہ میں اس روش پر رہوں گا کہ صرف قرآن سے گفتگو ہوگی اور عقلی دلائل سے گفتگو ہوگی، اور احادیث میں بھی وہ احادیث آپ انتخاب کریں گے جو تمام عالم اسلام کے لیے، خاص کر برادران اہل سنت کے لیے متفق ہے۔ پھر دوسری بات آپ نے یہ کہی تھی کہ اصل امامت میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، اختلاف ہے تو اس میں کہ آیا امام کو نصب کرنا، منصوب کرنا، آیا امت کا فرض ہے یا یہ خداوند عالم کی طرف سے منصوب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کچھ عقلی دلائل بیان کیے تھے، خاص کر کے پچھلے پروگرام میں آپ نے رسول اسلام کی وفات اور ان کی رحلت سے پہلے کے کچھ حالات، سیاسی حالات کا جائزہ لیا تھا، جس میں روم کا خطرہ، ایران کا خطرہ، یہ بیرونی خطرہ، اور عالم اسلام کے اندر کچھ وہ لوگ جو جھوٹے جیسے مسلم کذاب جیسے دعوائے نبوت کرنے والے ان لوگوں کا ظہور، اس کے بعد پھر منافقوں کا عروج اور پھر ارتداد کا اندیشہ، یہ سب آپ نے یہ حالات آپ نے بیان کیے تھے، جس کا ماحصل یہ ہے کہ ایسے پراشوب ماحول میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک عاقل انسان اپنی امت کو لا وارث چھوڑ کے چلا جائے، اور یہ کسی عاقل کا یہ برتاؤ نہیں کیا جاتا،
سمجھدار رہبر کا یہ وظیفہ نہیں ہے اس طرح سے ایسے حالات میں چھوڑ کے چلا جائے
لیکن یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک عام عاقل انسان کے لیے تو یہ سوچا جا سکتا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کے سلسلے میں جنہوں نے اتنی مشقتوں کے بعد اتنی عظیم رسالت کو اپنی امت میں پہنچایا اور اپنی امت کو اس رسالت کی بنا پر، اس تعلیمات کی بنا پر تربیت دی ہے، تو ایسی امت جو اب پیغمبر اسلام کی تعلیمات سے مالا مال ہے، سرشار ہے، ایسی امت کو پیغمبر اسلام اپنی تعلیمات کی بنا پر، وہ قرآن کی بنا پر جو ان کے درمیان چھوڑ گئے تھے، انہی قرآن اور تعلیمات کی بنا پر ان کو آزاد چھوڑا ہے تاکہ وہ خود انتخاب کریں، اور پیغمبر اسلام کو یہ بھروسہ ہے کہ ہماری امت کبھی بھی خطا کے اوپر اجماع نہیں کرے گی، جیسا کہ ایک حدیث بھی ہے کہ لا تجتمع امتی علی الخطا، کہ میری امت کبھی بھی خطا کے اوپر اجماع نہیں کرے گی، لہذا یہ کہا جا سکتا ہے، یعنی ایک فرض ہے ان تمام حالات کے باوجود کہ پیغمبر اسلام نے عمدن کسی کو منتخب نہیں کیا بلکہ وہ کام اپنی امتی کے اوپر چھوڑ دیا کہ امتی خود انتخاب کرے، یعنی ایک طرح کا ایک ڈیموکریسی نظام پیغمبر اسلام نے پیش کیا، آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں، سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اسلام کا نظریہ حکومت کا مطالعہ کریں،
جی،
کہ اسلام میں جو نظریہ حکومت ہے وہ کیا ہے، آیا اسلام کس قسم کی حکومت کو پسند کرتا ہے، یا کس نظریے کو لوگوں کے سامنے اسلام نے متعارف کرایا، آیا اسلام نے اسی قبائلی نظام جو پہلے سے عرب کے معاشرے کے اندر رائج تھا اسی کو اسلام نے آ کر آگے بڑھایا، یا اسلام نے وہ جو زور بازو سے، جس طرح پہلے قبل از اسلام زور بازو سے ایک بادشاہ، ایک ظالم آدمی دوسرے لوگوں کا اپنا غلام و نوکر بنا لیتا، آیا اسلام نے اسی سابقہ روش انسانی جو پہلے سے اسلام سے پہلے حکومتوں کا بادشاہی کا جو نظام تھا، جی، آیا اسلام نے اسی تسلسل کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، یا اسلام نے ان تمام جاہلانہ رسم و رسوم کو چھوڑ کر ایک خالصتاً ایک منفرد سیاسی الہی نظریہ حکومت کے بارے میں بیان فرمایا؟ اس بات کو مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے،
جی.
اب ظاہر ہے کہ اس کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمیں سب سے جو مہم ترین ہمارے پاس ذریعہ ہے وہ اللہ کا قرآن کریم ہے،
جی،
کہ خود قرآن کریم کی طرف ہم رجوع کریں اور وہاں سے قرآن کریم سے اس کی تعلیمات کے اللہ رب العزت نے کس قسم کا منصب انسانوں کے لیے متعارف فرمایا، کہ حکومت آیا کس قسم کی حکومت کو اللہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے لیے ہونی چاہیے،
جی.
تو قرآن کریم کی طرف جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کم از کم میرے خیال میں 20 آیات اس موضوع کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کو خالصتاً حکومت کو منصب الہی قرار دیا ہے کہ یہ میری ذات کا حق ہے، حکومت کسی کو اختیار نہیں ہے، نہ کسی نبی کو نہ کسی اور کو، ہرگز کسی کو،
نبی کو بھی نہیں،
کسی کو بھی نہیں، فقط اور فقط حکومت ان الحکم الا للہ،
جی،
وامر اللہ تعبد الا اياه ذالک الدین القیم، حکومت فقط میرا ذاتی حق ہے،
ظاہراً یہ توحید کا تقاضا بھی یہی ہے،
توحید ہے ہمارا دین، ہر چیز اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہونی چاہیے،
جی.
کوئی بھی چیز اگر اللہ کے مقابلے میں آگے باطل ہو جائے گی، یا مثلا دوسرے مقام میں یقولون حل لنا من الامر من شے، رسول اللہ سے آگے لوگ پوچھتے یا رسول اللہ کچھ ہمیں بھی کچھ ہے کچھ سسٹم اداری میں، وزیر بننے کا، مشیر بننے کا، کوئی ہمیں بھی کوئی، جس طرح بادشاہوں میں پرانے قبائلی نظام میں اس قسم کے دخالتیں تھیں، کوئی وزیر بن جاتا، کوئی مشیر بن جاتا، آیا ہمارا بھی کوئی اس میں حکومت الہی میں کوئی حصہ ہے؟ تو اللہ رب العزت قل ان الامر كله لله فقد اور فقد اللہ کو نہ کسی کو وزیر بننے کا کوئی حق ہے، نہ مشیر بننے کا، نہ رہنمائی کا، نہ مشورہ دینے کا کوئی حق نہیں ہے، فقط حکومت محض حق کے الہی ہے
جی.
یہ ایک طرف سے تصور ہے. پھر دوسرے مقام میں آیات، بہت سارے آیات الہی میں قرآن کریم میں اس منصب کو اللہ رب العزت نے اپنے منتخب اور اپنے پیارے بندوں کو عطا کرنے کا بھی اعلان کیا ہے.
ظاہر سی بات ہے خداوند عالم خود
جب ظاہر کو خود تو براہ راست حکومت نہیں کرے گا
جی.
لہذا اس اللہ نے اپنے خلیفے اس زمین کے اوپر معین فرمایا. مثلا حضرت آدم کے بارے میں انی جاعل فی الارض خلیفہ
جی.
ہاں یہ حضرت آدم ہے، ایک اللہ کے خلیفہ، ایک اللہ کے جانشین ہیں، نمائندے ہیں، جو اللہ کی طرف سے اس زمین کے اوپر حاکم ہیں. اس کے بعد مثلا ایک آیت میں حضرت داؤد کو اللہ رب العزت یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس
جی.
ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا، پس اگر اللہ کی مرضی کے بغیر بنے تو یہ حکومت الہی نہیں رہے گی
جی.
یہ یقیناً باطل ہو جائے گا، کذب ہو جائے گا.
قبلہ آپ کا کلام کے لیے معافی. تو اب تک کا محاصل یہ رہا ہے کہ حکومت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے،
اللہ کا حق ہے.
انشاءاللہ گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ساتھ رہیے.
اللہم صل علی محمد وآل محمد وآل محمد.
ناظرین اب تک کی گفتگو کا محاصل یہ رہا ہے کہ توحید کا تقاضا ہے اور قرآن کی متعدد آیتوں کا یہ فرمان ہے کہ حکومت صرف اور صرف خدا کا حق ہے، جو کہ اپنے خاص بندوں کو افاضہ کرتا ہے جی. قبلہ آپ اسی سلسلے میں
مثلا حضرت طالوت کے بارے میں آیا ہے وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا
جی.
یعنی نبی نے حضرت طالوت کو ملک بنایا اور سلطان بنایا، حاکم بنایا. بس معلوم ہو کہ یہ منصب کوئی شمشیر کے زور سے یا قدرت کے زور سے حاصل کرنے والا ہونے والا منصب نہیں ہے. جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے دو مرتبہ قرآن کریم میں یہ آیا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، دو مرتبہ یہ آیت ہے
جی.
ہم سے دوسرے مقام میں فرمایا وجعلنا منہم ائمہ یہدون بامرنا، ایک مرتبہ فرمایا جعلناہم ائمہ، ہم نے ان کو امام بنایا
جی.
بس امام بنانا فقط اور فقط اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ آ کے دخالت کرے اور منصب الہی کے اندر اپنی رہنمائی یا اپنی عقل سے وہ سوجھ بوجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی. مثلا قرآن کریم جب نازل ہونا شروع ہوا تو وہاں کے جو جاہل عوام تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا اگر اللہ نے قرآن نازل کرنا ہوتا تو یا تو یہ خالد بن ولید کے والد کے اوپر نازل کرتا، جو خالد بن ولید بعد میں مشہور صحابی بنے کہے جاتے ہیں. تو وہاں کے مشرکین مکے کی یہ یعنی اپنی سمجھداری کی بنا پر وہ یہ تقاضا کرنے لگے اللہ نے اگر قرآن نازل کرنا ہوتا تو خالد بن ولید کے والد کے اوپر نازل کرتا، یا مختار کے دادا، مختار جو مختار ثقفی ہیں اس کے دادا تھے، عروت ابن مسعود ثقفی، مختار کے دادے کے اوپر نازل کرتا، یہ پیغمبر کے اوپر قرآن کیسے نازل ہو گیا؟ تو اللہ رب العزت نے ان کا جواب دیا کہ تم لوگ یہ مناسب الہی ہیں، ان میں تم لوگوں کے مشورے یا تم لوگوں کی رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اللہ اعلم حیث یجعل الرسالۃ، بس مناسب الہی ہرگز لوگوں کے مشورے یا لوگوں کی رہنمائی سے وہ حاصل نہیں ہوتے. وہ صد درصد اللہ رب العزت اس منصب کو چونکہ اس کا حق ہے، لہذا جس کو وہ چاہتا ہے وہ عنایت ہوتا ہے. اگر ہاں اگر کچھ منصب الہی کے اوپر زور بازو سے شمشیر کے قبیلے کے قدرت کے ذریعے سے یا مال و دولت کے زور سے اگر وہ اس منصب الہی پہ قابض ہو جائے تو قرآنی اصطلاح میں اس کو حکومت الہی نہیں بولا جاتا، بلکہ قرآن کی اصطلاح میں طاغوت کہا جاتا ہے. یعنی حکومت کی دو ہی قسمیں بن جائیں گی، یا حکومت اس حکومت الہی ہوگی یا صدر صد وہ تاغوت ہوگا، چاہے وہ کسی بھی رنگ کی حکومت ہو، چاہے وہ اکثریت کی حکومت ہو، جیسے آج کل زیادہ ڈیموکریسی کے نام سے اکثریت کی حکومت ہے نا، ہاں وہاں پر بھی اتفاق کل تو نہیں ہوتا لیکن ایک اکثریت متفق ہو جاتی ہے ایک شخص کے اوپر، تو وہ شخص جو ہے وہ حکومت میں آ جاتا ہے. تو چاہے اکثریت کی حکومت ہو، چاہے وہ زور بازو سے حاصل ہونے والی حکومت ہو، چاہے قبیلے کے قدرت اور مال اور سیاسی باند بازی اور فریب کے ذریعے سے حکومت ہو، یا مثلا بدماشی کے ذریعے سے حکومت ہو، یہ سارے کے سارے حکومت کو قرآن کریم کی اصطلاح میں چونکہ الہی اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر یہ حکومت قائم ہوئی ہے، اس حکومت کو اللہ رب العزت نے طاغوت کا نام دیا ہے. اور قرآن کریم میں متعدد آیات میں طاغوت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ طاغوت کی اطاعت کرنا ہر مسلمان کے اوپر حرام ہے. طاغوت کی اطاعت کو اللہ رب العزت نے عبادت کے نام سے تعبیر کیا ہے. مثلا میں ایک دو آیات آپ کے سامنے بیان کر دوں. مسلمان ہے، اگر ہماری باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو یہ قبلہ مودودی صاحب ہے جو عالم اسلام کے ایک عظیم مسلم ایک شخصیت تھے، ان کی ایک کتاب خلافت الملوکیت ہے جس میں ان کا پہلا باب حکومت کا اسلامی تصور، انہوں نے پہلا باب یہ قائم کیا کہ حکومت اخر حکومت اسلامی کس کو بولا جاتا ہے. اگر معاویہ بھی اگر حکومت میں آ جائے تو یہ حکومت اسلامی بن جائے گی، چنگیز خان بھی بعد میں حکومت میں آ جائے مسلمانوں کے اوپر حکومت پا لے تو چنگیز خان بھی الہی حکومت بن جائے گا. مسلمان چنگیز بھی تو کہاں پر مسلمانوں پہ آ کے حاکم بن گیا. تو بس یہ یعنی ہر جو بھی آنے والا ہے اس کو الہی حکومت کا نام دیا جائے. پہلے انہوں نے ایک باب ہے، پہلا باب اس کتاب کا یہ کہ حکومت الہی کا تصور اسلام اور آیات اور روایت کی نظر سے کیا ہے، اس کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ آیا اسلام کس قسم کی حکومت کی تبلیغ کر رہا ہے اور تائید کر رہا ہے. مثلا یہ آیہ کریمہ جو مسلمانوں کے بارے میں آیت ہے، فرما الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ. آیہ کریمہ ہے سورہ نساء کی 60ویں آیت ہے جس میں اللہ رب العزت کہ اے رسول تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ لوگ جو تمہارے سامنے جو ایمان لائے تمہاری باتوں کو بھی مان رہے ہیں، انبیاء سابق کی باتوں کو بھی مانتے ہیں لیکن دل میں یہ کچھ اور تصور رکھتے ہیں. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ طاغوت کی حکومت آ جائے جبکہ میں نے ان کو بولا ہے کہ نہیں طاغوت کی حکومت نہیں ہونی چاہیے. طاغوت جو میری اجازت کے بغیر نہیں ہوگا وہ طاغوت ہوگا، اس کی اطاعت جو ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. پس ہاں ہر ظالم ہر جابر ہر ڈکٹیٹر کی حکومت کو اسلام کا نام دینا یہ ظلم ہے، اسلام کے ساتھ خیانت ہے. کہ جو بھی بدماش جو بھی ظالم آئے اور حکومت پہ قابض ہو جائے تو ہم جو ہے نا مولوی صاحبان اور علماء کرام کا وظیفہ یہ ہو کہ ہم اس کی توجیہ کرنے لگ جائیں کہ یہ بھی حکومت اسلامی ہے. ہاں کون سے اس میں رنگ بو اسلامی موجود ہے کہ ہم آگے اسلام کو قربان کرنا چاہیں اس کی ذات کے اوپر، اس بدبخت آیا اور مسلمانوں کو حاکم بن گیا اور ڈکٹیٹر آ کے مسلط ہو گیا، ہم قرآن کی آیات کو اس کے اوپر منتخب کرنے لگ جائیں یا پیغمبر کی روایات کو اس کے اوپر منتخب. اس سے بڑی خیانت دین اور تبلیغات دین اور پیغام الہی کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ اسلام کا ایک تصور حکومت ہے اور وہ تصور حکومت فقط اور فقط یہ ہے کہ اللہ خلیفہ بنائے گا، اللہ جانشین بنائے گا، اس کا نبی اعلان کرے گا. اگر اللہ اور اس کا رسول اعلان نہ کریں تو میں یہ ریڈیو ٹیلی ویژن سے اعلان کر رہا ہوں وہ ہرگز اسلام سے اس کو تعلق نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، بڑا با تقوی ہی کیوں نہ ہو، ساری زندگی وہ کاملا اسلام کے پروگراموں پر عمل بھی کرے، مثلا مثال دے رہا ہوں، تو بھی اللہ اور رسول کی نظر میں وہ حکومت اسلامی نہیں ہوگی. چاہے وہ اسلام سے بالا تر کوئی حکومت بھی کہتا رہے لیکن اسلامی حکومت نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ
یہاں پر سوال یہ ہے کہ جس طرح سے کہ بہرحال جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ حکومت خدا کا حق ہے، اچھا وہ حکومت خدا بند عالم خود براہ راست تو نہیں کرتا، اپنے بندے خاص بندوں کے ذریعے سے
انتخاب
کرتا، طالوت کا انتخاب کیا خدا بند عالم نے، طالوت ایک عام انسان. اسی طرح سے ہم یہ بھی آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ خداوند عالم انتخاب کرے گا. اچھا وہ خداوند عالم کا انتخاب بھی کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ کہ خداوند عالم نے کچھ قوانین بیان کر دیے. اگر قبلہ سوال یہ ہے, اگر اس قوانین کے تحت عام لوگوں نے نہیں بلکہ صحابہ نے, بڑے بڑے لوگوں نے جنہوں نے جو ہے وہ اسلام کو سمجھا ہے, ان لوگوں نے کسی کو انتخاب کیا, تو آیا اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ
اسلامی انتخاب ہے؟ اسلامی انتخاب ہے. ٹھیک ہے, میں اس کے بارے میں بھی اب اس انتخاب کی جو حقیقت ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے. لیکن اس انتخاب سے پہلے ایک دو نمونے میں آپ کو بیان کر دوں کہ جو اس انتخاب کی حقیقت بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے آ جائے گی. مثلا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ, ہمیں یہ جو آپ ہمیشہ اللہ کے خبریں بتاتے ہیں ہمیں کہ اللہ ہے اور میں تو کوہ طور پہ جاتا ہوں اور میرے اوپر وحی ہوتی ہے اور اس قسم کی آپ باتیں کریں, ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتی, ہمیں بھی لے چلیں, ہم بھی تمہارے رب کے ساتھ گفتگو کریں گے, اگر ہمیں پتہ چل گیا وہاں درخت سے آواز آتی تو ہم یقیناً مان لیں گے. تو بنی اسرائیل نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر اور سورہ نساء کے اندر دو مرتبہ یہ آیہ کریمہ ہے اور یہ داستان ہے, اس واقعے کو بیان کیا ہے. تو اللہ کے رسول نے 70 جو بنی اسرائیل کے صالحین تھے اور بڑے مقدس لوگ تھے, بڑے سمجھدار لوگ تھے, ان کا انتخاب کیا اور آیہ کریمہ میں 70 لوگوں کا انتخاب کیا اور حضرت موسیٰ لے کے ان کو گئے کوہ طور پہ. تو جب کوہ طور پہ گئے تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی اور وہ جلوہ انہوں نے دیکھا, نہیں یہ تو پھر کوئی آپ ہمارے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں, لہٰذا ہم تو اب وہی 70 لوگ جو نبی چن کے لے جا رہا ہے پوری امت میں سے پاکیزہ ترین صالح ترین سمجھدار ترین لوگ. قرآن کریم میں یہ داستان دو مرتبہ قرآن کریم اس واقعہ کو بیان کیا ہے. جب وہ کوئی طور پہ پہنچے اور سارے منظر کو دیکھا تو بھی ایمان نہیں لا رہے, کہتے نہیں اب تو ہمیں تو چاہیے کہ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ, نہیں اب یہ باتیں سے ہمیں یقین نہیں ہوگا, ہم تو اپنی آنکھوں سے اب آئے ہیں کوہ طور پہ, اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے. یہ ہے ایک انتخاب, اللہ کے نبی نے انتخاب کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اللہ کی تلاش میں نکلے تھے وہ اس حد تک گمراہ ہو گئے, دوسرے لوگوں سے بھی زیادہ انہوں نے بڑا گمراہی کا مطالبہ کر دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوا ان کے اوپر, اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا, عذاب نازل ہوا.
اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو اور آگے بڑھے یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. ناظرین اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ساتھ رہیے. سبحان اللہ الحمد للہ اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ حمد للہ الله سبحان الله الله حمدا لله الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله يا مولانا الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله اللہ. ناظرین سوال یہ ہے کہ کیا امت اگر انتخاب کرے پیغمبر اسلام کی تعلیم کی بنا پر تو کیا اس کو غیر براہ راست نہیں ایک غیر براہ راست طور پر آیا پیغمبر اسلام کا انتصاب مانا جائے گا یا نہیں؟ جی قبلہ,
تو میں نے عرض کیا کہ یہ یعنی ایک اللہ کے نبی کے یہ انتخاب کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ منتخب افراد اس قدر بڑا الٹا سا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر دیتے ہیں, نبی سے مطالبہ کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے اور دو مقام میں اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کا تذکرہ کیا اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ غضبناک اور عذاب الہی نازل ہوا. یا اس سے بالاتر یعنی مدینہ کے لوگوں کو چھوڑے, ہم لوگوں کو چھوڑے, ہم مسلمانوں کو چھوڑے, ہم مسلمان ہیں, پیغمبر اکرم کی امت ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, روز قیامت تک پیغمبر اکرم کی امت ان شاء اللہ تعالیٰ جاری و ساری رہے گی اسی قدرت و شوکت کے ساتھ جو صدر اسلام سے شروع ہوئی, ان شاء اللہ تعالیٰ یہ شوکت اور قدرت ان شاء اللہ تعالیٰ روز قیامت تک پائندہ ہے, جاری رہے
انشاءاللہ
انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن میں ایک نمونے کے طور پر عرش الہی پہ ہم چلتے ہیں, زمین کے انتخابات کو آپ چھوڑیں, عرش الہی کے اوپر جب اللہ رب العزت نے اعلان کیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً, تو یہ اعلان جب عرش الہی کے اوپر ہوا تو وہاں پر ہزاروں اللہ کے مقدس ملائکہ تھے, صالح ملائکہ تھے, جو کسی قسم کے نہ تما رکھتے ہیں نہ کوئی حرص رکھتے ہیں نہ کوئی بادشاہیوں کا ان کو کوئی لالچ ہے, لیکن وہ ملائکہ بھی آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی ان کے بھی کہ یہ منصب اتنا عظمت والا تھا, ایک منصب الہی تھا کہ دبی زبان سے انہوں نے بھی تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ یہ منصب جو ہے وہ کیوں ہمیں نہیں دے دیتا, ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہمارے ہوتے یا اللہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں, ہم بڑے باتقوا لوگ ہیں, ہمارے ہوتے کسی اور کو بنانے کی ضرورت کیا ہے, یعنی دبے الفاظ میں یہ اشارہ کرنے لگے ہم تو موجود ہیں بس جی. یعنی آپ انسان کے انتخاب کو تو چھوڑیں, اگر ملائکہ کو بھی کہیں پر بات کرنے کی اجازت ملے گی تو ملائکہ بھی اپنی رسہ کشی شروع کر دیں گے, اپنی طرف وہ مطلب کو لانے کی کوشش کریں گے. ہاں لہذا اللہ تعالیٰ ان کی اس مطالبے کے اوپر یعنی اور اس دبی خواہش کے اوپر اللہ تعالیٰ ناراحت ہوا اور اللہ تعالیٰ کو ان کو ڈانٹنا پڑا اور فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, تم لوگ یہ کیا باتیں کر رہے ہو, یہ میرا نظام ہے میں ہی بہتر جانتا ہوں, تم لوگوں کو کیا پتا کہ وہ خلیفہ الہی کی خصوصیات کیا ہیں یا اس کے درجات کیا ہیں, اس کے کمالات کیا ہیں, وہ تم لوگوں کے اندر یہ موجود نہیں ہے. بس معلوم ہوا کہ یعنی مقدس ترین جو اجتماع ہے, کوئی بھی مسلمان اس بات کو ملائکہ کی عصمت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں رکھتا, اس مقدس ترین اجتماع میں بھی چھمگوئیاں ہو سکتی ہیں, تو آیا ہم مسلمانوں کے اجتماع میں اس قسم کی کوئی چھمگوئی نہیں ہوگی؟ علاوہ برین یہ جو حدیث شریف ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا, اگر ہم اس حدیث شریف کو مان بھی لیں, اس کی صحیح تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے پروگرام میں بیان کریں گے جو اہل بیت نے اس حدیث کی تفسیر بیان کی ہے, لیکن عموماً یہی تفسیر جو کی جاتی ہے جیسے
یہی لا تستم
امتی علی خطا
جی,
یہ تو اس کی عمومی جو تفسیر ہے کہ میری امت خطا کو پر جمع نہیں ہوگی, اختلاف امتی رحمت, میری امت کا اختلاف رحمت ہے, میری امت کبھی اختلاف کو پر جمع نہیں ہوگی. خوب تو امت سے مراد کیا ہے, یعنی امت سے مراد کیا پیغمبر اکرم کی امتی وہی لوگ تھے جو مدینہ کے اندر رہنے والے تھے, کیا اس وقت یا پیغمبر امت کا دائرہ روز قیامت تک مسلمانوں کے اوپر محیط؟ ہاں اگر ہم مان ملے کہ یہ حدیث پیغمبر اکرم کی صحیح ہے اور واقعا پیغمبر اکرم نے فرمایا, تو آیا اس کے دائرہ فقط اور فقط اس زمانے کے لوگوں تک ہے, یعنی قیامت تک کے مسلمانوں سے اجازت لینا پڑے گی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں فقط اس زمانے کے لوگوں کو اختیار تھا کہ وہی مدینے میں جو لوگ رہتے تھے, تو مدینے میں وہاں پیغمبر اکرم نے کہاں سے آیا, شام کے مسلمانوں سے پوچھا گیا, یمن کے مسلمانوں سے مشورہ لیا گیا؟ نہیں, مدینے کے مسلمانوں میں وہ بھی بہت ایک مختصر سے گروہ نے وہاں پر اجتماع کیا, سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر اجتماع کیا اور آ کے اعلان کر دیا مسجد میں کہ ہم نے فلان شخص کو اپنا پیغمبر کا خلیفہ مقرر کیا ہے, لہٰذا آپ لوگ بھی اگر راضی ہیں تو آپ لوگ بھی آئیں ان کی بیعت کر لیں. کچھ لوگوں کو راضی کر گیا, کچھ لوگوں کو قبائلی نظام کے تحت, کچھ لوگوں کو اپنے رشتہ داریوں کے تحت, بالآخر وہ اس حکومت کے اوپر راضی کر لیا گیا. جبکہ آیا یمن کے لوگوں سے, یمن کے لوگ مسلمان نہیں تھے, یمامہ کے لوگ مسلمان نہیں تھے, مکے کے لوگ مسلمان نہیں تھے, وہاں سے ان سے مشورہ لیا گیا, ان سے ووٹ لیا گیا کہ آیا بھائی ہم لوگ تو فلان کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں, تم لوگ راضی ہو یا نہیں ہو؟ بس لا تجتمع امتی کا اگر مفہوم واقع درست بھی ہو تو اس کا مطلب یہ کہ قیامت تک پیغمبر اکرم کی امت کبھی بھی غلط کام کے اوپر متفق نہیں ہوگی. اس امت کے اندر علی بن ابی طالب ہے, اس امت کے اندر حسن حسین ہے, اس امت کے اندر فاطمۃ الزہرا ہے, ہاں مگر یہ امت پیغمبر سے خارج ہے. اور کوئی مسلمان دکھائے کہ ایک لحظہ کے لیے فاطمۃ الزہرا نے کسی وقت کی حکومت کو قبول کیا, اگر ہم مان بھی لیں کہ لا تجتمع امتی علی خطا, تو امت میں سے اگر فاطمۃ الزہرا اور علی ابن ابی طالب اور حسنین کریمین,
شکریہ معذرت کیونکہ وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا ہے,
تو میں
اگلے پروگرام میں اس بات کو جاری رکھیں گے. بہت بہت شکریہ. ناظرین اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے, تب تک کے لیے خدا حافظ.